السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کی فضائی افواج کا ایک F-16 جنگی طیارہ اسلام آباد میں مشقوں کے دوران گر کر تباہ ہو گیا ہے, جس میں سوار پائلٹ بھی جاں بحق ہو گئے ہیں. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں کرونا وائرس کا پہلا کیس سامنے آ گیا ہے, جس کے بعد ملک بھر میں وائرس سے متاثر افراد کی مجموعی تعداد 19 ہو گئی ہے. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے طالبان قیدیوں کو جیلوں سے رہا کرنے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں, جس کے تحت طالبان قیدیوں کو مختلف مراحل میں رہا کیا جائے گا. امریکہ نے متنبہ کیا ہے کہ طالبان کی پرتشدد کاروائیوں میں تیزی ناقابل قبول ہے. افغانستان میں امریکہ کے سابق سفیر رونلڈ نیومین نے کہا ہے کہ افغان سیاسی قائدین ایک دوسرے میں الجھنے کے بجائے قومی مفاد کو اولویت دیں اور اسے ہر صورت مقدم رکھیں. دنیا بھر کی حکومتیں ایسے اقدامات کر رہی ہیں جو کرونا وائرس کے نئے کیسز کو روک سکیں. اس وبا سے دسمبر سے اب تک 114 ملکوں میں 1,18,000 کیسز ہوئے ہیں اور 4,300 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. امریکہ میں اس وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 1,000 سے تجاوز کر گئی ہے, اور عہدیدار اس پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. اٹلی میں منگل کو کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں میں ایک دم 36% اضافہ ہوا ہے, جس کے بعد اس مہلک وبا سے ملک میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 631 ہو گئی ہے. دنیا کی سب سے بڑی آن لائن ٹیکسی کمپنی اوبر نے کہا ہے کہ وہ کرونا کا شکار ہونے والے اپنے ڈرائیورز اور مسافروں کے اکاؤنٹ عارضی طور پر معطل کرنے پر غور کر رہی ہے, اور کرونا وائرس کے باعث برطانیہ کی فٹ بال لیگ انگلش پریمیئر لیگ میں آرسنل اور مینچسٹر سٹی کلب کے درمیان بدھ کو ہونے والا میچ ملتوی کر دیا گیا ہے. روس کے ایوان زیری ڈوما نے ایک ایسے قانون کی منظوری دی ہے جس کے تحت صدر پوٹن مزید 2 بار صدر بن سکیں گے. اور امریکہ کے صدارتی انتخاب کی دوڑ میں شامل ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن نے ایک مرتبہ پھر پرائمری ووٹنگ میں نمایاں کامیابی سمیٹتے ہوئے برنی سینڈرز پر برتری حاصل کر لی ہے. عالمی منڈیوں میں بدھ کے روز ملا جلا رجحان رہا. اور پاکستان سپر لیگ کے سیزن 5 میں آج کوئٹہ گلیڈیٹر اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان ایک اہم میچ کھیلا جا رہا ہے. یہ تھیں وہ 6 سرخیاں جن کی تفصیل کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی فضائی افواج کا ایک F-16 جنگی طیارہ اسلام آباد میں مشقوں کے دوران گر کر تباہ ہو گیا, جس میں سوار پائلٹ بھی جاں بحق ہو گئے ہیں. پاکستانی ایئر فورس کے ترجمان کے مطابق طیارہ بدھ کے صوبے اسلام آباد میں شکر پڑیاں کے مقام پر گر کر تباہ ہو گیا. ترجمان کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے 23 مارچ کے پروگرام کے لیے ریہرسل کی جا رہی تھی, جس کے دوران F-16 طیارہ گر کر تباہ ہو گیا. سیکیورٹی فورسز اور ریسکیو ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں اور شہریوں کو تباہ ہونے والے طیارے کے پاس جانے سے روک دیا گیا. اطلاعات کے مطابق طیارے کے پائلٹ ونگ کمانڈر نعمان اکرم حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں. انہیں حال ہی میں شیر افغان ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. سوشل میڈیا پر طیارہ گرنے کی ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں, جس میں جہاز کو بلندی سے نیچے آتے دیکھا جا سکتا ہے. خیال رہے کہ پاکستان میں ہر سال 23 مارچ کو یوم پاکستان کی تقریبات میں فوجی پریڈ کی جاتی ہے, جس کی تیاریاں اور ریہرسلز کئی روز قبل ہی شروع ہو جاتی ہیں. مذکورہ طیارہ بھی اسی پریڈ کی تیاریوں کے لیے مشق کر رہا تھا. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں کرونا وائرس کا پہلا کیس سامنے آ گیا ہے, جس کے بعد ملک بھر میں وائرس سے متاثر افراد کی مجموعی تعداد 19 ہو گئی ہے. کوئٹہ میں منگل کو 12 سالہ بچے میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے, جس کے بعد اسے فاطمہ جناح ہسپتال میں رکھا گیا ہے. اس سے قبل پاکستان میں کرونا وائرس کے 15 کیسز سندھ, 2 اسلام آباد اور 1 گلگت بلتستان میں رپورٹ ہوا تھا. کوئٹہ کے فاطمہ جناح ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر نور اللہ موسیٰ خیل نے میڈیا کو بتایا کہ متاثرہ بچہ والدین کے ساتھ تافتان سے کوئٹہ آیا تھا۔ البتہ بچے کے والدین میں کرونا وائرس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے طالبان قیدیوں کو جیلوں سے رہا کرنے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے تحت طالبان قیدیوں کو مختلف مراحل میں رہا کیا جائے گا۔ افغان صدر کے ترجمان صدیق صدیقی نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ صدر اشرف غنی نے ایک صدارتی فرمان پر دستخط کیے ہیں، جس سے طالبان قیدیوں کی رہائی عمل میں آئے گی۔ یہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کے آغاز کے لیے تسلیم شدہ طریقہ کار ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اس بارے میں تفصیلات بدھ کو جاری کی جا رہی ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق افغان صدر اشرف غنی نے جس حکم نامے پر دستخط کیے ہیں، اس کے مطابق قیدیوں کی رہائی کا عمل آئندہ 4 روز کے دوران شروع ہوگا۔ ابتدائی طور پر 1500 قیدیوں کو 15 دن کے اندر رہائی ملے گی۔ صدارتی حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات اور قیدیوں کی رہائی کا عمل ساتھ ساتھ جاری رہے گا، تاہم طالبان کو تشدد میں کمی کے وعدے پر قائم رہنا ہوگا۔ وائس آف امریکہ کی افغان سروس کے مطابق صدر اشرف غنی کی حکومت نے طالبان سے مذاکرات کے لیے ایک وفد کے لیے ناموں کو حتمی شکل دے دی ہے۔ امریکہ نے متنبہ کیا ہے کہ طالبان کی پرتشدد کاروائیوں میں تیزی ناقابل قبول ہے، ان کاروائیوں سے افغانستان میں امن عمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان مورگن اورٹیکس نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ طالبان نے اتحادی فورسز اور شہروں میں حملے روکنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، لیکن وہ دیہی علاقوں میں افغان شہریوں کو ہلاک کر رہے ہیں، اس صورتحال کو تبدیل ہونا چاہیے۔ ترجمان کے بقول تشدد کی کاروائیاں کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہیں اور ان سے امن عمل کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ افغانستان میں امریکہ کے سابق سفیر رونلڈ نیومین نے کہا ہے کہ افغان سیاسی قائدین ایک دوسرے میں الجھنے کے بجائے قومی مفاد کو اولویت دیں اور اسے ہر صورت مقدم رکھیں۔ انہوں نے یہ بات منگل کو وائس آف امریکہ کی افغان سروس کے پشتو پروگرام کو خصوصی انٹرویو میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ افغان رہنماؤں کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ اب امریکہ ان کے مسائل کا حل نہیں بتائے گا، بلکہ افغانوں کو خود معاملات طے کرنے ہوں گے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے اور لڑتے رہیں گے تو یہ افغانستان کی تباہی کا باعث بنے گا۔ اور دنیا بھر کی حکومتیں ایسے اقدامات کر رہی ہیں جو کرونا وائرس کے نئے کیسز کو روک سکیں۔ اس وبا سے دسمبر سے اب تک 114 ملکوں میں 118,000 کیسز ہوئے ہیں اور 4,300 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ وائرس جو باقاعدہ طور پر COVID-19 کہلاتا ہے، سب سے پہلے چین میں پھیلا، جہاں طبی عہدیداروں نے بدھ کے روز اطلاع دی کہ 24 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ چین کے بعد اٹلی دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اب تک 10,000 سے زیادہ کیسز ہوئے ہیں، اور دوسرے ملکوں میں یہ کیسز ایسے میں ہوئے ہیں جب لوگ اٹلی سے سفر کر کے وہاں گئے۔ بدھ کے روز پورے اٹلی میں لاک ڈاؤن تھا۔ امریکہ میں اس وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,000 سے تجاوز کر گئی ہے اور عہدیدار اس پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ مغربی ریاست واشنگٹن میں گورنر متوقع طور پر 250 سے زیادہ لوگوں کے اجتماع پر پابندی لگا رہے ہیں، اور نیو یارک میں ریاست کے گورنر اس علاقے کے ارد گرد جہاں 100 سے زیادہ کیسز ہوئے ہیں ایک علیحدہ زون بنا رہے ہیں۔ پوپ فرانسس نے بدھ کے روز ویٹیکن کے اندر سے خطاب کیا، اور مشرقی تیمور میں ویٹیکن کے نمائندے کا کہنا تھا کہ پوپ متوقع طور پر اس علاقے کا دورہ نہیں کریں گے، جو اس سال کے آخر میں ہونا تھا۔ اٹلی میں منگل کو کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں میں ایک دم 36% اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد اس مہلک وبا سے ملک میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 631 ہو گئی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اٹلی میں منگل کو کرونا وائرس کے شکار مزید 168 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اٹلی میں ایک روز کے دوران اس وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی اب تک کی یہ سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اور دنیا کی سب سے بڑی آن لائن ٹیکسی کمپنی اوبر نے کہا ہے کہ وہ کرونا کا شکار ہونے والے اپنے ڈرائیورز اور مسافروں کے اکاؤنٹس عارضی طور پر معطل کرنے پر غور کر رہی ہے۔ کرونا وائرس کے باعث برطانیہ کی فٹ بال لیگ انگلش پریمیئر لیگ میں آرسنل اور مینچسٹر سٹی کلب کے درمیان بدھ کو ہونے والا میچ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ میچ ملتوی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آرسنل کے کھلاڑی قرنطینہ میں ہیں۔ روس کے ایوان زیرین ڈوما نے ایک ایسے قانون کی منظوری دی ہے جس کے صدر جس کے تحت صدر پوٹن مزید دوبارہ صدر بن سکیں گے۔ روسی صدر منگل کو خود پارلیمان آئے اور قانون سازوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی شخص کو زیادہ عرصہ اقتدار میں نہیں رہنا چاہیے، لیکن ملک کو جن سیکیورٹی چیلنجوں کا سامنا ہے ان کے پیش نظر سیاسی استحکام ضروری ہے۔ صدر پوٹن نے کہا کہ نیا قانون پہلے آئینی عدالت اور پھر اپریل میں عوامی ریفرنڈم میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ عالمی منڈیوں میں بدھ کے روز ملا جلا رجحان رہا۔ ایشیائی بازاروں میں خسارہ جبکہ یورپی منڈیوں میں بہتری دکھائی دی۔ اور پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل سیزن 5 میں اعزاز کا دفاع کرنے والی کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے لیے آزمائش سے دو چار ہے، اور اسی طرح کی صورتحال کا سامنا دو مرتبہ کی چیمپئن رہنے والی اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم کو بھی ہے۔ ان دونوں کے درمیان آج ایک اہم میچ کھیلا جا رہا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے facebook.com/VOA اردو۔
اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے طالبان قیدیوں کی مرحلہ وار اور مشروط رہائی کے حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکہ اور طالبان امن معاہدے کے تحت بین الافغان مذاکرات شروع ہونے سے پہلے افغان حکومت کی قید میں طالبان کے 5,000 قیدیوں کے بدلے 1,000 افغان قیدیوں کی رہائی عمل میں آنا تھی۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
افغان حکومت کے ترجمان صادق صدیقی نے صدارتی حکم کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ رہائی پانے والے طالبان قیدیوں کو تحریری طور پر اس بات کا اقرار کرنا ہوگا کہ وہ جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ صادق صدیقی کے بقول پہلے مرحلے میں طالبان کے 1500 قیدیوں کو جذبہ خیر سگالی کے طور پر رہا کیا جائے گا۔ ان کے بقول ان کی رہائی کا عمل 14 مارچ سے شروع ہوگا۔ ترجمان کے بقول افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست بات چیت شروع ہونے کے بعد دیگر 3,500 قیدیوں کی رہائی عمل میں آئے گی، لیکن ان کے بقول یہ رہائی تشدد میں نمایاں کمی سے مشروط ہے۔ افغان صحافی زمر علی عباسین کا کہنا ہے کہ طالبان قیدیوں کی رہائی سے بین الافغان مذاکرات کی راہ میں حائل ان کے بقول ایک بڑی رکاوٹ ختم ہو گئی ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ سٹیپس سلو ہے، چیلنجز اور رسک ہے، اور جیسے کہ ایک پہ دیگر جو ایشوز سامنے آ رہے ہیں وہ پازیٹیو ہے، تو ہم کلوز ہونے جا رہے ہیں اس تاریخی دن تک جہاں پہ افغان بیٹھے ہوں گے اور اپنے آپ آپس میں بات کریں گے پیس حوالے کے ساتھ۔
افغان امور کی تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ رہا ہونے والے طالبان قیدیوں کی وفاداری طالبان سے ہی رہے گی۔
لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ پہلی بار کوئی اس طرح کے قیدی رہا ہو رہے ہیں، لیکن یہ ایک دم بہت زیادہ قیدی رہا ہو جائیں گے تو یہ اور کہیں نہیں جائیں گے۔ یہ طالبان کے ساتھ پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، اور میرے خیال میں ان کی جو وفاداریاں ہیں، اگر بوڑھے ہو گئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، تو ان کی وفاداریاں طالبان ہی کے ساتھ رہیں گی۔
ادھر امریکہ نے متنبہ کیا ہے کہ طالبان کی پرتشدد کاروائیوں میں تیزی ناقابل قبول ہے اور ان کاروائیوں سے افغانستان میں امن عمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ امریکہ کی محکمہ خارجہ کی ترجمان مورگن اورٹیگس نے منگل کو ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ تسلیم کرتا ہے کہ طالبان نے اتحادی فورسز اور شہروں میں حملے روکنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، لیکن ان کے بقول وہ دیہی علاقوں میں افغان شہریوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور اس صورتحال کو تبدیل ہونا چاہیے۔ ادھر افغانستان میں انسانی حقوق کے سرگرم کارکن لال گل لال کا کہنا ہے کہ بین الافغان مذاکرات سے پہلے طالبان کو اعتماد سازی کے لیے تشدد میں کمی کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔
جو افغان حکومت اس کے قیدی رہا کرے گا، اور اس کے تو بہت لازمی ہے کہ طالبان کی طرف سے جو تشدد کا واقعات ہے وہ تو لازمی ہونا چاہیے کہ تو وہ تو کم ڈاؤن ہوگا, اور اگر اس کو امن چاہیے, اس کو پولیٹیکل جو ٹاک پیس ہو رہا ہے, اس لیے تو یہ تو اعتماد کا فضا ضروری ہونا چاہیے.
دوسری جانب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی کوششوں کی حمایت کی ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان تحریک انصاف نے جنوبی پنجاب صوبے کے لیے بل قومی اسمبلی میں پیش کرنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ اس پر دوسری سیاسی جماعتوں سے مشاورت کی جائے گی, لیکن اس سے پہلے انتظامی سیکرٹریٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اگلے ماہ ساؤتھ کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل آئی جی پولیس کی تقرری کر دی جائے گی. جمشید رضوانی کی رپورٹ.
اسلام آباد میں وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی اور مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے قومی اسمبلی کے باہر ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی صدارت میں جنوبی پنجاب کی ترقی کے بارے میں ایک اہم اجلاس ہوا, جس میں وفاقی وزراء, وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار, پنجاب کے وزراء اور پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں نے بھی شرکت کی. مخدوم شاہ محمود قریشی کے مطابق جنوبی پنجاب صوبے کے لیے بل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اور دوسری سیاسی جماعتوں سے مشاورت کر کے تائید حاصل کی جائے گی. ان کا کہنا تھا کہ آئینی ترمیم اور اتفاق رائے میں کچھ تاخیر ہو سکتی ہے, جس وجہ سے پہلے انتظامی سیکرٹریٹ فوری طور پر قائم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ
وزیراعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ جنوبی پنجاب کو ایک صوبے کی شکل دینے کے لیے اسمبلی میں ایک بل پیش کیا جائے گا اور اس پر دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی مشاورت کی جائے گی اور ان کی بھی تائید حاصل کی جائے گی. یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اس پولیٹیکل کنسنسس کے لیے اور بل کو حتمی شکل اور اس کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے, اس پہ کنسنسس بلڈنگ میں کچھ وقت لگے گا, لیکن کیونکہ لوگوں کا ایک درینہ مطالبہ ہے اور اس پہ مزید تاخیر نہیں کی جا سکتی, اور ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ ان کے مسائل ان کی دہلیز کے قریب حل ہوں, سیکرٹریٹ کا فیصلہ ہوا ہے. انشاءاللہ اپریل کے مہینے میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ کا تعینات کر دیا جائے گا اور ایک ایڈیشنل آئی جی پی ساؤتھ تعینات کر دیا جائے گا.
پاکستان تحریک انصاف کے اس اعلان پر حکومت مخالف جماعت مسلم لیگ نواز نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ یہ صرف اور صرف عوام کی توجہ مسائل سے ہٹانے کے لیے ہے. سابق وفاقی وزیر اور اس وقت مسلم لیگ نواز کے پنجاب کے جنرل سیکرٹری سردار اویس خان لغاری ایم پی اے کا کہنا ہے کہ اس حکومت کے دور میں پہلے سے جو دو بل جنوبی پنجاب میں صوبے کے حوالے سے اسمبلی میں پیش کیے جا چکے ہیں, اس پر ایک نئے بل کی بات ایک غیر سنجیدگی ظاہر کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ
ایک بل پی ایم ایل این جمع کرا چکی ہوئی ہے آئینی ترمیم قومی اسمبلی میں, اور وہاں ہمارے اس بل موو کرنے کے بعد پی ٹی آئی کے کچھ ممبرز نے خود بھی ایک بل پیش کر چکے ہیں. تو عمران خان صاحب کو تو اپنے پی ٹی آئی کے جمع کردہ بل کا بھی شاید نہیں پتا, جو ایک اور بل پیش کرنے کی کا ایک یہ ڈرامہ کر کے دو دن کی اپنی شہرت کے لیے بات کریں گے. دوسرا جو سیکرٹریٹ کی بات کی ہے, یہ نہایت امیچور اور لوگوں کا مذاق اڑانے کی بات ہے.
آج میڈیا سے گفتگو میں مخدوم شاہ محمود قریشی نے اپنے بیان میں یہ تو نہیں بتایا کہ پی ٹی آئی کی حکومت جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے آئینی ترمیمی بل قومی اسمبلی میں کب پیش کرے گی, لیکن یہ ضرور کہا کہ بہت جلد پی ٹی آئی اور اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوگا. وزیراعظم پاکستان کی صدارت میں آج ہونے والے اجلاس میں اور کچھ ہوا ہے یا نہیں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ آج کے اعلان میں جنوبی پنجاب کے انتظامی سیکرٹریٹ کو بھی ابتدائی طور پر دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. مخدوم شاہ محمود قریشی کے بیان کو دیکھیں تو اس میں ابھی یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل آئی جی میں سے کون ملتان بیٹھے گا اور کون بہاول پور. دوسری طرف سن 2018 میں عام انتخابات سے پہلے بننے والے جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے صدر سابق ایم این اے چودھری طاہر بشیر چیمہ کا کہنا ہے کہ یہ خوش آئند ہے کہ پی ٹی آئی نے اس سلسلے میں پیش رفت کی ہے اور اتنا ہی کافی ہے کہ بات دو صوبوں کی نہیں ایک کی ہو رہی ہے. جمشید رضوانی, اردو وی او اے, ملتان.
پاکستان کی فضائی افواج کا ایک ایف 16 جنگی طیارہ اسلام آباد میں 23 مارچ کی پریڈ کی مشق کے دوران گر کر تباہ ہو گیا, جس میں سوار پائلٹ بھی جاں بحق ہو گئے. پاکستان فضائیہ نے جہاز گرنے اور پائلٹ کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے انکاری بورڈ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ.
پاکستان فضائیہ کے ترجمان کے مطابق طیارہ بدھ کی صبح اسلام آباد میں شکر پڑیاں کے مقام پر گر کر تباہ ہوا. ترجمان کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے 23 مارچ کے پروگرام کے لیے ریہرسل کی جا رہی تھی کہ جس دوران F-16 طیارہ گر کر تباہ ہوا. حادثے کے بعد سیکیورٹی فورسز اور ریسکیو ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں اور شہریوں کو تباہ ہونے والے طیارے کے پاس جانے سے روک دیا گیا۔ ترجمان کے مطابق طیارے کے پائلٹ ونگ کمانڈر نعمان اکرم حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ انہیں حال ہی میں شیر افغان ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر طیارہ گرنے کی ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں جس میں جہاز کو بلندی سے نیچے آتے دیکھا جا سکتا ہے۔ میئر اسلام آباد شیخ انصر کہتے ہیں کہ طیارہ گرنے سے زمین پر کوئی نقصان نہیں ہوا۔
جب ہماری گاڑی وہاں پہ پہنچی تو پلین گر چکا تھا، تو انہوں نے صرف جا کے وہاں پہ فائر کو کنٹرول کیا۔ جو انہوں نے فائر کو کنٹرول کیا تو اس کے بعد جو تھا وہ آرمی آ گئی، ایئر فورس کے لوگ آ گئے، تو انہوں نے ایریا ٹیک اوور کر لیا اور انہوں نے پکڑا۔
فضائیہ کے ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ ایئر فورس ہیڈ کوارٹرز نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے ایک انکوائری بورڈ تشکیل دینے کا حکم دیا ہے۔ موقع پر موجود ایک عینی شاہد محمد دلاور نے کہا کہ F-16 جہاز کرتب دکھا رہا تھا کہ اچانک بلندی سے تیزی سے زمین کی طرف آیا اور پھر دھواں اٹھتا دیکھا گیا۔
جہاز ہوا میں اڑ رہا تھا تو ہم اس کا نظارہ دیکھنے کے لیے رکے ہوئے تھے، پھر اوپر گیا، اوپر سے جب نیچے آیا نا تو یک دم نیچے سے اوپر نہیں گیا، یک دم نیچے آیا دھواں نکلا ہے، آگ سے نکلی ہے۔
پاکستان میں ہر سال 23 مارچ کو یوم پاکستان کی تقریبات میں فوجی پریڈ کی جاتی ہے جس کی تیاریاں اور ریہرسل کئی روز قبل ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ طیارہ بھی اسی پریڈ کی تیاریوں کے لیے مشق کر رہا تھا۔ پاکستان فضائیہ کے سابق افسر گروپ کیپٹن سلطان محمود حالی کہتے ہیں کہ پاکستان فضائیہ کی قوت کا محور آج بھی F-16 ہی ہے۔
J-17 تھنڈر اس وقت پاکستان ایئر فورس میں شامل ضرور ہے، لیکن پاکستان کے جو مین سٹے ہے یعنی کہ محور جس کے اوپر ہے وہ F-16 ہی ہیں، اور ان کی مدد سے پاکستان نے اپنے دفاعی نظام کو بہت ہی مضبوط کیا ہے اور ان کے اوپر اس کا انحصار بہت زیادہ ہے، اور بتدریج ان کے اندر جو ہے امپروومنٹس اور صلاحیتیں ابھرتی رہی ہیں۔ اور
حادثات کے حوالے سے گروپ کیپٹن حالی کہتے ہیں کہ F-16 ایک بہت قابل اعتماد جہاز ہے اور پاکستان کا اس جہاز کے حوالے سے ریکارڈ بہت اچھا ہے۔
طیاروں کے ایکسیڈنٹس کا خدشہ تو ہوتا ہے جس میں بہت سے عناصر شامل ہیں، جن میں برڈ ہٹ بھی ہے اور موسم کی تبدیلی بھی ہے، لیکن تکنیکی اعتبار سے F-16 بہت ہی ریلائبل طیارہ ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ریٹ بہت ہی لو ہے، اور پاکستان فضائیہ کا تو جو ہے ریکارڈ بہت عمدہ ہے ماشاءاللہ۔
پاکستان میں یہ طیارہ تقریباً 40 سال سے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس دوران اس کے اب تک 10 حادثات ہوئے جن میں کچھ میں پائلٹس بچنے میں کامیاب رہے اور چند ایک پائلٹس ہلاک ہو گئے۔ آسم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
افغانستان سے ملحقہ اور دہشت گردی سے متاثر ہونے والے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جون سن 2014 کے وسط میں بے گھر ہونے والے تقریباً 500 خاندانوں کو میران شاہ کے قریب واپس لے جانے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے پی ڈی ایم اے نے شمالی وزیرستان میں جون 2014 کی وسط میں عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی کاروائی ضرب عزم کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے 496 خاندانوں کو میران شاہ کے نواب میں واقع گاؤں ماچس 16 مارچ سے واپسی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے بدھ کے روز جاری کردہ اعلامیے کے مطابق واپسی کا یہ عمل 16 مارچ سے 19 مارچ تک جاری رہے گا اور روزانہ کی بنیاد پر 150 خاندانوں کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ واپس جانے والے خاندانوں کو پی خاندان 25,000 روپیہ، دیگر گھریلو استعمال کی اشیاء اور 6 مہینے تک راشن مفت دیا جائے گا۔ واپس جانے والے پچھلے 6 سالوں سے خیبر پختونخوا کی جنوبی شہر بنو کے نواحی علاقے بکاخیل میں قائم کردہ خیمہ بستی باران کیمپ میں رہائش پذیر ہے۔ بکاخیل میں حکام کے بقول اب بھی 20,000 کے لگ بھگ خاندان رہائش پذیر ہے، جبکہ 14,000 سے 15,000 خاندان سرحد پار افغانستان کی صوبہ خوست میں رہنے پر مجبور ہے۔ شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے سرکردہ قبائلی رہنما ملک غلام نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں ماچس گاؤں کے باشندوں کی واپسی شروع کرنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا،
لیکن یہ باقی جو بہت زیادہ آئی ڈی پی ہے، آپ کو پتا ہوگا یا نہیں، کم از کم 40,000 آئی ڈی پی ہمارا اور بھی باقی ہے، کچھ افغانستان میں اور کچھ پاکستان میں ہے۔ ان لوگوں کے لیے بھی ہم حکومت سے یہی درخواست کرتے ہیں اور مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ یہاں پر امن طریقے سے اپنے علاقے کو ان کو واپس کر دیا جائے۔
شمالی وزیرستان سے ممبر صوبائی اسمبلی میر کلام وزیر نے تمام بے گھر ہونے والے افراد کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا،
اتنے بھی آئی ڈی پیز ہیں ان کو اپنے علاقے میں بھیجا جائے، اور ایمرجنٹ بنیادوں پر جو افغانستان میں رہتے ہیں اس آئی ڈی پیز کو یا پاکستان میں لا کے پیر علاقے کو رفتہ رفتہ بھیج دیں، لیکن وہاں پر وہ انتہائی سختی سے زندگی گزار رہے، تو ہماری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ان لوگوں کو ایمرجنسی پر یا ملک میں لے آئے۔
شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے دوران متاثر ہونے والے زیادہ تر قبائلی ابھی تک سرکاری طور پر اعلان کردہ معاوضوں کے نہ ملنے کی شکایات کرتے رہتے ہیں، جبکہ میران شاہ ہی سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں دکاندار اور تاجر حکومتی معاہدے پر عمل درآمد کے لیے پچھلے 45 دنوں سے پشاور میں احتجاج کر رہے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
ایسے میں جب ترکی اور یونان کی سرحد پر ہزاروں پناہ گزینوں کے جمع ہونے کا سلسلہ جاری ہے، پیر کے روز انقرہ اور برسلز کے درمیان ہنگامی بات چیت میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ گزشتہ ہفتے ترکی کے صدر نے پناہ گزینوں کی حوصلہ افزائی کی تھی کہ وہ یونانی سرحد پر جمع ہوں، اور یورپی یونین پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ سن 2016 میں پناہ گزینوں کے یورپی بحران کے موقع پر ہونے والے معاہدے میں کیے گئے وعدے پورے کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ترکی میں تقریباً 40 لاکھ پناہ گزین ہیں، جن میں زیادہ تر شام کی جنگ سے بھاگ کر آئے ہیں، مگر ناقدین کہتے ہیں کہ ترکی پناہ گزینوں کو مسلح کر کے یورپ کو بلیک میل کر رہا ہے۔ ہنری رجول کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
یونانی حکومت کا کہنا ہے کہ جمعے کے دن کی ایک ویڈیو سے ظاہر ہوتا ہے کہ گشت پر مامور ترکی کی ایک گاڑی سرحد پر لگی باڑھ کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے، اور پناہ گزینوں کا ایک گروپ اس میں ان کی مدد کر رہا ہے۔ ویڈیو کی تصدیق نہیں ہو سکی اور ترکی نے اس پر تبصرہ نہیں کیا۔ ایک ویڈیو ترکی کے سرحدی محافظوں نے مہیا کی ہے، جس میں ایک یونانی فوجی کو ان پناہ گزینوں پر فائرنگ کرتے دکھایا گیا ہے جو باڑھ کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کی بھی تصدیق نہیں کی جا سکی۔ یونان نے پناہ گزینوں کے خلاف اسلحہ استعمال کرنے کے الزامات کی تردید کی ہے۔ اسی دوران ترک صدر رجب طیب اردوان پیر کی شام ہنگامی مذاکرات کے لیے برسلز پہنچے، جن میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ یورپی یونین کمیشن کی صدر ارسلا وانڈرلین کہتی ہیں،
A lot goes back to the EU-Turkey statement of 2016, which remains
بہت سی باتوں کا حوالہ سن 2016 میں یورپی یونین اور ترکی کا وہ بیان ہے جو اب بھی موجود ہے، اور آج ہم نے اس پر بات کی کہ اس میں جو باتیں نظر نہیں آ رہی ان پر کیسے عمل درآمد کروایا جائے اور اسے دوبارہ کیسے یکجا کیا جائے۔ سن 2016 کے معاہدے میں انقرہ کی جانب سے پناہ گزینوں کا سلسلہ روکنے پر رضامندی کے صلے میں یورپ کا ترکی کو 6 ارب یورو دینا اور ترکوں کے لیے یورپی یونین کا سفر آسان بنایا جانا شامل تھا۔ ترکی کا خیال ہے کہ یورپ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ یونیورسٹی آف ناٹنگھم کی نیٹلی مارٹن کہتی ہیں، ویزوں میں چھوٹ پر کبھی عمل درآمد نہیں ہوا اور یہ تشویش پیدا کرتا رہا، اور گزشتہ 2 برسوں سے یہی بے یقینی کا باعث رہا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اردوان نے ایک طرح سے ریت میں لکیر کھینچی اور کہا کہ جب تک آپ یہ شرائط پوری نہیں کرتے ہم پناہ گزینوں کو نہیں روکیں گے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ ترکی ویزا کی پابندیاں نرم کرنے کی شرائط پر پورا نہیں اترتا، خاص طور پر انسانی حقوق کے بارے میں۔ ہزاروں کی تعداد میں سرحد پر پھنسے پناہ گزینوں کے لیے، جن میں بچے بھی شامل ہیں، مصیبت ختم نہیں ہو رہی۔ بہت سے لوگ کھلے آسمان تلے یا عارضی کیمپوں میں سو رہے ہیں، اور کچھ سرحد پار کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ اسی دوران ترک صدر رجب طیب اردوان کا پرجوش خطاب جاری ہے،
یورپ
پہنچنے کی امید میں زمینی اور بحری راستوں پر جمع پناہ گزینوں کی اکثریت میں عورتیں اور ان کے بچے مصیبت نہیں اٹھا رہے، اور مغرب اس کے لیے کیا کر رہا ہے؟ کیا مغرب کا دل اس پر پسیج رہا ہے؟ نہیں۔ کیا وہ ان کے لیے آواز اٹھا رہا ہے؟ نہیں۔ ایک اور پیچیدگی ان تارکین وطن کے لیے کرونا وائرس کی وبا کا خطرہ بھی ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک ٹیم یونانی سرحد پر کیمپوں کا دورہ کر رہی ہے تاکہ لوگوں کو حفظان صحت اور بچاؤ کے طریقے بتا سکے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ یورپ میں کرونا وائرس کے بدترین پھیلاؤ کی رفتار کم کرنے کی کوشش میں اٹلی کی حکومت کی جانب سے ملک بھر میں بھی لاک ڈاؤن کی توسیع کے بعد اٹلی کی سڑکیں خالی ہو گئیں۔ لبنان میں اس وائرس سے پہلی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے، اور کینری آئیلینڈز کے ایک ہوٹل کے مہمانوں نے 2 ہفتے کے ایک لاک ڈاؤن کے خاتمے کی خوشی منائی ہے۔ وائس آف امریکہ کی ماریاما ڈیالو کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
اطالوی شہریوں نے اس کے بعد کھانے پینے اور دوسری اہم اشیاء ضروریات کا ذخیرہ کر لیا جب وزیر اعظم نے پورے اٹلی کو اگلے ماہ کے شروع تک لاک ڈاؤن میں رکھ دیا۔ ایک شہری انیلو کا کہنا تھا، آج صبح میں دفتر جا رہا ہوں لیکن اس کے بعد میں گھر سے کام کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ ملک جس قسم کی ہنگامی صورتحال سے دوچار ہے، اس کے پیش نظر یہ اقدامات معقول اور آئینی اعتبار سے درست ہیں۔ ایک اور شہری میرکو میاری کا کہنا تھا، عہدیداروں کو تمام دکانیں بند کر دینی چاہیے، کیونکہ اگر آپ لوگوں کو باہر نکلنے، پیدل چلنے، دکانوں میں داخل ہونے اور اجتماع کے مقامات پیدا کرنے کا موقع دیتے رہیں گے تو پھر اس وائرس کو روکنے کی کوششوں کا کوئی جواز دکھائی نہیں دیتا۔ یہ الفاظ تھے اٹلی کے ایک شہری میرکو میاری کے۔ نئے ضابطے لوگوں کے لیے کام، صحت اور ہنگامی وجوہ کے سوا ہر قسم کی آمد و رفت پر پابندی عائد کرتے ہیں، ایسے میں کہ اٹلی کے شہری نئے معمولات زندگی اپنا رہے ہیں۔ لبنان میں جہاں لگ بھگ 40 افراد کرونا وائرس میں مبتلا ہیں، اس وائرس کی وجہ سے پہلی موت واقع ہو چکی ہے۔ نتیجتاً بیروت کے شہری اضافی احتیاطی اقدامات کر رہے ہیں۔ ایک شہری عثمان کا کہنا تھا، میں اپنی کار میں ہمیشہ الکوہل پر مشتمل جراثیم کش اسپرے رکھتا ہوں۔ میں ہاتھ ملانے سے پہلے ہاتھوں پر اس کا اسپرے کرتا ہوں۔ میں ہر ممکن کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں سے زیادہ ملنا ملانا نہ کروں۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ کرونا وائرس واقعی کوئی وجود رکھتا ہے۔ ایک شہری رامے کے الفاظ، اس مسئلے کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا دیا گیا ہے۔ ممکن ہے اس کا مقصد کچھ چیزوں کی فروخت میں اضافہ یا کسی معیشت کو تباہ کرنا ہو۔ اسی دوران کناری آئی لینڈ سے کچھ اچھی خبریں آئی ہیں، جہاں ایک ہوٹل میں مہمانوں نے اس وقت خوشی منائی جب ان کا لاک ڈاؤن ختم ہوا۔ کناری آئی لینڈز کے ایک ہوٹل کے ہنگامی صورتحال کے شعبے کی مرسیلا پوسکا مائنا کا کہنا تھا، ہم پہلے ہی ہوٹل کے کمروں کی خصوصی صفائی کروا چکے ہیں۔ ایک ماہر کمپنی کمروں کو جراثیموں سے پاک کرنے کے لیے آئی تھی، اور کچھ دنوں میں ہوٹل میں نئے مہمان آ جائیں گے۔ اس ہوٹل کو 2 ہفتے قبل اس کے بعد لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا جب ایک اطالوی ڈاکٹر میں جو اس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ اور منگل کے روز عالمی اسٹاک مارکیٹس میں ایک روز قبل ریکارڈ انحطاط کے بعد قدرے بحالی کے بعد امید کی ایک کرن روشن ہوئی۔ متحدہ عرب امارات کی ایک کمپنی مینکورپ کے سی ای او فاتح بن گریرا کا کہنا تھا، آج مارکیٹس بحال ہوئی ہیں، ایسے بڑے پیمانے کی فروخت کے بعد آپ ہمیشہ کسی بحالی کی توقع کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود غیر یقینی کی کیفیت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے۔ تیل کی قیمتیں جو کساد بازاری کے خدشات سے متاثر ہوئی تھیں، پیر کی سخت گراوٹ کے بعد کچھ بحال ہوئیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک ایسے وقت میں جب امریکہ میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، صدر ٹرمپ نے نروس شہریوں کو کل منگل کے روز تسلی دینے کی کوشش کی۔ بہرحال کانگریس میں ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے اس بحران کے نتیجے میں اقتصادی سست رفتاری کو کم کرنے کے جو منصوبے ہیں وہ امریکی کارکنوں کی مدد نہیں کریں گے۔ کیتھرین گپسن کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
صدر ٹرمپ نے امریکی عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں اور ہم اس معاملے پر بہترین انداز میں کام کر رہے ہیں، آپ اطمینان رکھیں یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ الفاظ صدر ٹرمپ کے۔ تاہم امریکی معیشت پر وائرس کے اثرات چلے جانے کا امکان نظر نہیں آتا۔ سینٹ کے اقلیتی لیڈر چک شومر کہتے ہیں،
وی آر ویری وریڈ اباؤٹ دی پریزیڈنٹس انکمپیٹنس اینڈ لیک اف فوکس آن فائٹنگ دی سپریڈ آف کرونا وائرس۔
وہ کہہ رہے ہیں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خلاف جدوجہد کے لیے صدر کی نااہلی اور فوکس نہ ہونے پر ہمیں انتہائی تشویش ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے پر ان کی توجہ کے فقدان نے اس عوامی بحران سے عہدہ برا ہونے کی کوششوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے اور بازار حصص کو متاثر کیا ہے۔ اب تک انتظامیہ کا جو رد عمل رہا ہے اسے ایک لفظ بیان کر سکتا ہے اور وہ ہے نااہلیت۔
One word could describe thus far the administration's response: incompetence.
یہ الفاظ تھے چک شومر کے۔ وائٹ ہاؤس کی کرونا وائرس کی ٹیم کا کہنا ہے کہ انتظامیہ وائرس کی ٹیسٹنگ میں پیش رفت کر رہی ہے۔ نائب صدر مائک پینس نے کہا
Every state lab in America can do coronavirus tests. By the end of this week, another 4 million tests will be distributed.
وہ کہہ رہے ہیں تمام ریاستوں کی لیبز میں ٹیسٹنگ مہیا ہے اور اس ہفتے کے اختتام تک 40 لاکھ ٹیسٹ کٹس مہیا ہو جائیں گی۔ تاہم ایک ایسے وقت میں جب 1.6 ٹریلین ڈالر کی سفر کی صنعت کو سنگین نقصان پہنچا ہے اور کارکنوں کو یہ پریشانی ہے کہ آیا انہیں بغیر تنخواہ کے بیماری کی رخصت لینی ہوگی، انتظامیہ نے معیشت میں تحریک پیدا کرنے کے لیے ٹیکس میں کٹوتی کی ایک تجویز کی کچھ تفصیل بتائی ہے۔ ٹیکس میں اس کٹوتی پر تنقید کرتے ہوئے ڈیموکریٹ ڈونا شلالہ کا کہنا ہے
We need to fill in the gaps in the healthcare system. We shouldn't get away with a thinking that just a
وہ کہہ رہی ہیں ہمیں ہیلتھ کیئر سسٹم میں موجود خلا کو پر کرنا ہے۔ ہم صرف یہ سوچ کر بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ محض پے رول ٹیکس کو مؤخر کر دینا اس ملک کے ورکرز کے لیے کوئی تبدیلی لائے گا۔ بہت سے قانون ساز یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ وائرس کو پھیلانے سے بچنے کے لیے آیا انہیں دارالحکومت سرے سے آنا ہی نہیں چاہیے اور کچھ احتیاطی تدبیر کے طور پر اپنے دفتر بند کر رہے ہیں۔ اقلیتی لیڈر چک شومر کہتے ہیں
We need widespread and free coronavirus testing. The bottlenecks that don't allow the approval of tests.
وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کرونا وائرس کی بڑے پیمانے پر اور مفت ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے۔ ایسی رکاوٹیں جو ٹیسٹ کی منظوری نہیں دیتی اور جو ریاستوں اور نجی لیبز کو ٹیسٹ کرنے کی اور فوری طور پر ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتی ختم ہو جانی چاہیے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے مسائل سے گریز کر کے ہی کہیں زیادہ تباہ کن نتائج سے بچا جا سکتا ہے۔ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار اور ورمنٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز اور سابق نائب صدر جو بائیڈن نے کرونا وائرس کے خدشات کے پیش نظر منگل کی رات ہونے والی ریلی منسوخ کر دی ہے۔ مائک براؤن کی رپورٹ کے ساتھ اسفر امام۔
سینیٹر برنی سینڈر کی انتخابی مہم کی ٹیم کا کہنا ہے کہ ان کے 2020 کے مستقبل کے ہر پروگرام کے بارے میں الگ الگ فیصلہ کیا جائے گا۔ کلیولینڈ اوہائیو میں جو بائیڈن کی طے شدہ ریلی کے اسٹیج کو ختم کرنے کے فوری بعد ایک مختصر سے گروپ کے سامنے اس بارے میں بتایا گیا۔ جو بائیڈن کہتے ہیں
The governor of Ohio asked the presidential campaigns to cancel their indoor public events in Cleveland with large crowds of people. And that's what we did.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اوہائیو کے گورنر نے صدارتی مہم چلانے والی ٹیم سے کہا کہ وہ کلیولینڈ کے بند حال میں منعقد ہونے والے اس بڑے عوامی اجتماع کو منسوخ کر دیں۔ ہم نے کرونا وائرس کی وجہ سے یہ کیا، انہیں اس بارے میں تشویش تھی اور جیسا کہ میں نے کہا، ہم CDC، ریاست، مقامی حکام اور عوامی صحت سے متعلق حکام کے اس حوالے سے رہنمائی پر عمل کریں گے۔ ہم کرتے رہیں گے کیونکہ یہ کرونا وائرس ایک مسئلہ ہے، یہ صدارتی قیادت کا معاملہ ہے۔ اس ہفتے کے آخر میں میں آپ سے اس مسئلے پہ بات کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ قوم اس وائرس کے مسئلے کے لیے کچھ کرے گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 9 دن پہلے اپنی آخری ریلی نکالی تھی۔ اس ہفتے کے آخر تک انہوں نے کہا تھا کہ وہ انہیں جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ کرونا وائرس کے مسئلے پر قائم ہونے والی ٹاسک فورس کے منتظم نائب صدر مائک پینس کہتے ہیں
I'm very confident that the campaign will take the very best information and make the very best decision.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اس بات پر مکمل اعتماد ہے کہ مہم اس حوالے سے بہترین معلومات حاصل کرے گی جس کی روشنی میں آگے بڑھنے کے لیے بہترین فیصلے کیے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کی ٹیم نے کرونا وائرس کے بحران کے دوران مہم کے منصوبوں سے متعلق وائس آف امریکہ کے سوالوں پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس دوران ABC نے رپورٹ کی ہے کہ اتوار کو ایریزونا کے ڈیموکریٹک مباحثے میں کرونا وائرس کی وجہ سے سامعین موجود نہیں ہوں گے اور لوگ یہ مباحثہ ٹیلی ویژن پر ہی دیکھ سکیں گے۔ اسفر امام، اردو VOA، واشنگٹن۔
اسرائیل نے کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر ملک میں داخل ہونے والے اسرائیلیوں اور دیگر سیاحوں کے لیے 2 ہفتے تک قرنطینہ کے سخت ضابطے نافذ کر دیے ہیں۔ پاس اوور اور ایسٹر کے تہواروں سے پہلے ان اقدامات کی وجہ سے اسرائیلی اور فلسطینی دونوں مالی جھٹکے سے نمٹنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ مغربی کنارے کے شہر بیت اللحم میں ہنگامی صورتحال کے فلسطینی اعلان کے بعد عام طور پر مصروف رہنے والی سڑکیں خالی نظر آتی ہیں۔ یروشلم سے لنڈا گریڈسٹائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اسرائیلی عہدیداروں نے سخت نئے ضابطے لاگو کر دیے ہیں، جن کے تحت اسرائیل میں داخل ہونے والے ہر شخص کو 2 ہفتے تک قرنطینہ میں رہنا پڑے گا۔ سیاحوں کو جمعرات تک کا وقت دیا گیا ہے کہ وہ ملک سے چلے جائیں، وگرنہ انہیں بتانا پڑے گا کہ انہیں کس مقام پر قرنطینہ میں رکھا جا سکتا ہے۔ منگل کے روز 58 اسرائیلیوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اور تعداد بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ڈاکٹر انون آفق اسرائیل کے سب سے بڑے ہسپتال شیبا میڈیکل سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں۔ وہ اسرائیلی حکومت کے اس اقدام کا تقابل چین کے درست اقدامات سے کرتے ہیں۔
So Israel is doing just the same. And when we look at what's been happening in Italy, and we still don't know what
will be... وہی کر رہا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں اٹلی میں جو ہو رہا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ امریکہ میں کیا ہوگا، میرا خیال ہے کہ اسرائیل نے جو کیا ہے بہت اچھا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس سے کم از کم کرونا وائرس کے ہمارے ملک میں پہنچنے میں تاخیر ہوگی۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل نے اعلان کیا تھا کہ اٹلی، فرانس اور سوئٹزرلینڈ سمیت متعدد یورپی ملکوں سے آنے والے ہر شخص کو گھر میں قرنطینہ میں رہنا ہوگا۔ اس کا اطلاق تقریباً 80,000 اسرائیلیوں پر ہوگا جو یا تو بیرون ملک سے وطن پہنچے ہیں یا کسی وائرس سے متاثرہ شخص سے رابطے میں رہے ہیں۔ ان متاثرہ لوگوں میں سے ایک فلسطینی بس ڈرائیور کی حالت بہت خراب ہے، جسے وائرس اس کی بس کے ایک یونانی مسافر سے ملا تھا۔ نئے ضابطے ایسے وقت نافذ کیے گئے ہیں جب اسرائیل میں پاس اوور اور ایسٹر کے تہواروں کی گہما گہمی کا موقع ہے، پریڈز ہوتی ہیں اور کاسٹیوم پہنے جاتے ہیں۔ یہ تمام بڑی تقریبات منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اسرائیل کی 2 چھوٹی ایئر لائنز آرکیا اور اسرائیل نے اپنی پروازیں بند کر دی ہیں، اور قومی ایئر لائنز ایلاؤ نے 1,000 کارکنوں کو برطرف کر دیا ہے۔ تل ابیب کا بن گورین ایئرپورٹ تقریباً خالی ہے اور سینکڑوں پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ماہرین اقتصادیات کا اندازہ ہے کہ نقصان $1 ارب ماہانہ ہوگا۔ صحت کے بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پابندیاں موسم گرما میں بھی برقرار رہیں گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل اس بحران کے نئے حل تلاش کر رہا ہے۔
הדגש שלנו הוא לנסות להגיע לבדיקה ביתית. היום אחד הדברים שאתם יודעים...
اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیل کرونا کی ایسی کٹ تیار کر رہا ہے جس کے ذریعے لوگ گھر پر اپنا ٹیسٹ کر سکیں گے، اور یوں قرنطینہ میں لوگوں کی تعداد کم کرنے میں مدد ملے گی۔ فلسطینی حکام نے اعلان کیا ہے کہ تمام اسکول اور یونیورسٹیاں آئندہ 30 روز تک بند رہیں گی۔ سیاحوں کو داخل نہیں ہونے دیا گیا اور انہیں واپس اسرائیل بھیج دیا گیا۔ اس بارے میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے کہ کرونا وائرس گنجان آباد غزہ کی پٹی تک پہنچ سکتا ہے، جہاں برسوں سے اسرائیل نے ناکہ بندی کر رکھی ہے، اور حماس کے کنٹرول والے اس علاقے میں طبی سہولتیں ناکافی اور وائرس سے نمٹنے کے لیے حفظان صحت کی سہولتیں ناقص ہیں۔ منگل کے دن تک وہاں کرونا وائرس کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا تھا، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 19 ہو گئی ہے۔ سندھ حکومت کے ترجمان نے الزام عائد کیا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے ایئرپورٹس پر ناکافی انتظامات کے باعث کرونا وائرس کے مریض ملک کے اندر آئے۔ تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں میں ایک اور مریض کا اضافہ ہو گیا، اور اب یوں یہ تعداد بڑھ کر 19 تک جا پہنچی ہے۔ بدھ کو گلگت بلتستان میں کرونا وائرس کے مزید ایک مریض کی تصدیق ہوئی ہے، تاہم سب سے زیادہ تعداد میں صوبہ سندھ کے رہائشی متاثر ہوئے ہیں۔ سندھ حکومت کے ترجمان بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ متاثر ہونے والے تمام لوگ بیرون ملک کا سفر کر کے ایئرپورٹس کے ذریعے وطن واپس پہنچے تھے۔
اگر سرویلنس صحیح چل رہی ہوتی، اگر مانیٹرنگ صحیح چل رہی ہوتی، تو میرے خیال میں یہ 14 کے 14 پیشنٹس کو ایئرپورٹ پر ڈیٹیکٹ کر لیا جاتا، اور یہ کراچی یا حیدرآباد داخل نہیں ہو پاتے۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو کہ بار بار سندھ گورنمنٹ ریز کر رہی ہے۔
ادھر دوسری جانب وفاقی وزارت صحت کے ترجمان اس خیال سے اتفاق نہیں کرتے. ان کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹس پر نصب تھرمل اسکینرز میں کورونا وائرس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا بلکہ وہاں تعینات اہلکار آنے والے مسافروں سے ان کی ٹریول ہسٹری اور ان کی ظاہری علامات دے کر انہیں جانے کی اجازت دیتے ہیں. ترجمان وفاقی وزارت صحت ساجد حسین شاہ کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے سخت مانیٹرنگ، فوری انتظامات اور صوبوں سے بہتر روابط کے باعث اس مرض سے کافی حد تک بچاؤ ممکن ہوا ہے.
کورونا کی ٹیسٹ تو نہیں ہے نا، وہ تو بتا دیتا ہے کہ اس میں کوئی فزیکلی علامت نظر آ رہی ہے اور سفر کہیں چینج تو نہیں کر کے آتے، پھر اس کی میڈیکل ہسٹری لیتے ہیں، پھر اس کو اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں اگر سسپیکٹ ہے.
ادھر کورونا وائرس کے خطرات سے نمٹنے کے لیے وزارت ہوا بازی نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی فلائٹ کے مسافروں کو جہاز سے نکلنے کی اجازت ہیلتھ ڈیکلریشن فارم سے مشروط ہوگی. تمام ایئر لائنز کو واضح طور پر ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ دوران پرواز ہی مسافروں سے فارم مکمل کروائیں، نامکمل فارم کی صورت میں جہاز کی پرواز میں تاخیر کی ذمہ داری متعلقہ ایئر لائن پر عائد کی جائے گی. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی.
ایران سے تفتان آنے والے زائرین کو کوئٹہ منتقل کرنے کے خلاف شہریوں نے احتجاجی مظاہرے کیے. مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ کوئٹہ میں قرنطینہ سینٹر ختم کر کے کورونا وائرس کے مشتبہ مریضوں کو ان کے آبائی علاقوں کو منتقل کیا جائے. کوئٹہ سے مرتضیٰ زہری کی رپورٹ.
ایران سے زائرین کو کوئٹہ منتقل کرنے کے خلاف سماجی کارکنوں اور شہریوں نے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر زائرین کو کوئٹہ کے قرنطینہ سینٹر منتقل کرنے کے خلاف نعرے درج تھے. مظاہرے میں شامل ایک سماجی کارکن جمیلہ کاکڑ ایڈوکیٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کوئٹہ جیسے گنجان آباد علاقے میں قرنطینہ سینٹر قائم کرنے پر شہریوں کو شدید تحفظات ہیں.
ڈفرنٹ صوبوں کے زائرین کو لا کے آپ کوئٹہ میں ٹھہرا رہے ہو، آپ نے کوئٹہ میں ان کے لیے کیمپ بنا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دعوت دے رہے ہو کرونا وائرس کو.
مظاہرین کے مطابق بلوچستان میں کرونا وائرس کا پہلا کیس سامنے آنا شہریوں کے لیے تشویش کا باعث ہے.
لوگ ایسے متاثر ہوں گے، اب جس طریقے سے ایک بچی ہے جو 12 سال کی جو بچی ہے جو متاثر ہے اس وائرس سے، اس کو پہلے لایا گیا ہے یہاں پہ سول اسپتال میں، پھر اور اس کو کہیں اور لے جایا گیا ہے، پھر ان کو لے گیا ہے یہ فاطمہ چس جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ لے گیا ہے. اب یہ جو ہے یہ بچی کے ساتھ وائرس ہے، وہ جہاں پہ بھی جاتی ہے، جہاں پہ بھی موو کرتی ہے، جہاں پہ بھی ہاتھ لگاتی ہے، وہ اس انوائرمنٹ کو وہ اسے متاثر کرتی ہے.
یاد رہے کہ گزشتہ روز حکومت بلوچستان کی جانب سے پاک ایران سرحدی علاقے تفتان سے آنے والے زائرین کے لیے کوئٹہ کے علاقے میاں گنڈی میں قرنطینہ سینٹر قائم کیا گیا. علاقے کے مکینوں نے بھی قرنطینہ سینٹر کو کہیں اور منتقل کرنے کے حوالے سے احتجاجی مظاہرہ کیا اور شاہراہ بلاک کر دی. مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ تفتان سے آنے والے زائرین کو کوئٹہ میں رکھنے کے بجائے ان کے آبائی علاقے روانہ کیا جائے. مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
سینئر کانگریس رہنما اور ریاست مدھیہ پردیش میں کانگریس کے ایک مضبوط ستون مانے جانے والے جیوترادتیہ سندھیا نے بھارتیہ جنتا پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے. انہوں نے ایک روز قبل یعنی 10 مارچ کو کانگریس کی ابتدائی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا تھا. ادھر ریاست میں کانگریس کی جانب سے اپنی حکومت بچانے اور بی جے پی کی جانب سے گرائے جانے کی کوششیں تیز ہو چکی ہیں. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
سینئر کانگریس رہنما جیوترادتیہ سندھیا نے بی جے پی کے صدر دفتر میں بی جے پی صدر جے پی نڈا کی موجودگی میں پارٹی میں شمولیت اختیار کی. اس موقع پر انہوں نے جہاں وزیر اعظم نریندر مودی کی جم کر تعریف کی، وہیں اپنی سابقہ پارٹی کانگریس پر شدید تنقید کی اور کہا کہ کانگریس اب وہ پارٹی نہیں رہے گی جو وہ پہلے تھی. ان کے بقول، میں نے کانگریس کے تبسس سے اپنی ریاست اور ملک کی خدمت کی لیکن اب ممکن نہیں رہا. ان کے الفاظ میں، کانگریس پارٹی میں اب بدعنوانی اور ریت مافیا کا بول بالا ہے اور ریاست میں کسانوں کی حالت دیگرگوں ہے. کانگریس حقائق سے انکار کر رہی ہے اور اب اس میں رہ کر ملک کی خدمت نہیں کی جا سکتی.
وہیں میرے گرہ راجیہ میں، جو میرا دل کا بھاگ ہے، میرا مدھیہ پردیش، ایک سپنا ہم نے پرویا تھا جب 2018 میں وہاں سرکار بنی تھی، لیکن 18 مہینے میں وہ سپنے پوری طرح سے بکھر گئے.
یاد رہے کہ جیوترادتیہ سندھیا کا پورا خاندان بی جے پی میں ہے. اب ان کی بی جے پی میں شمولیت کو ان کی گھر واپسی کہا جا رہا ہے. کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی نے وزیر اعظم مودی پر الزام عائد کیا کہ وہ مدھیہ پردیش کی کانگریس حکومت گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ سینئر رہنما کپل سبل نے کہا،
इसलिए हमने देखा है कि भाजपा हमेशा पैसों का खेल खेलती है, इसमें भाजपा का है हाथ या नहीं है ये भी नहीं मैं जानता, लेकिन जो से मैंने हमने उत्तराखंड में देखा, कर्नाटका में देखा, नॉर्थ ईस्ट में देखा, गोवा में देखा, तो अगर वही पैटर्न चलता रहा तो जहां पैसों का खेल होगा वहां भाजपा और डिसिडेंट्स का मेल होगा।
दरअसना कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने अरकान असम्बली की हिफाजत में मसरूफ हो गए हैं। कांग्रेस ने अपने हामी 94 MLAs को जयपुर पहुंचा दिया है तो बीजेपी ने अपने 102 MLAs को गुड़गांव के एक होटल में ठहराया हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद ही उनके वफादार 6 वज्रा समेत 21 अरकान असम्बली ने भी इस्तीफे दे दिए हैं, जिसकी वजह से कमलनाथ हुकूमत पर खतरात के बादल घिर गए हैं। लेकिन मुस्ताफी अरकान का कहना है कि उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से इस्तीफा दिया है, वो बीजेपी में जाने के हक में नहीं है। अगर स्पीकर इस्तीफे मंजूर कर लेते हैं तो बीजेपी को हुकूमत साजी के लिए दावा पेश करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि वो ऐवान में अपनी अक्सरियत साबित कर देगी। सोहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
अमरीका के साबिक नायब सदर जो बाइडन ने डेमोक्रेट जमात की तरफ से सदारती इंतखाबात के लिए अपनी नामजदगी को मजीद मजबूत बना लिया है। मंगल के रोज डेमोक्रेट जमात के इब्तदाई इंतखाबात में बाइडन को अपनी ही जमात के हरीफ उम्मीदवार सेनेटर बर्नी सैंडर्स पर सबकत हासिल हो गई है। माइक ओसलिवन का कहना है कि रियासत वॉशिंगटन में दोनों बराबर जा रहे हैं, जबकि वोटों की गिनती अभी जारी है। तफसीलात अंजुम हेरल गिल से।
रियासत मिशिगन में फतह हासिल होने से जो बाइडन के बतौर डेमोक्रेट उम्मीदवार सदर डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबात में हराने के इम्कानात में इजाफा हुआ है। जो बाइडन को स्याह फाम अमरीकियों, पक्की उम्र और एतदाल पसंद वोटरों की हमायत हासिल है, इस बारे में रियासत मिशिगन के एक वोटर कैनथ पावल का कहना था, वो एक सच्चे डेमोक्रेट हैं और मैं भी एक सच्चा डेमोक्रेट हूँ, ये तो सामने पत्थर पर कंधा है और ये कहने की तो ज़रूरत ही नहीं कि जो एक अच्छे इंसान हैं। बाइडन ने रियासत मिसिसिपी में भी फतह हासिल की, जहां इन्हें से आफाम वोटरों की ज़बरदस्त हमायत हासिल है और रियासत मिज़ूरी में इन्हें अहम डेमोक्रेट वोटरों की। रियासत वॉशिंगटन में सेनेटर बर्नी सैंडर्स की कारकर्दगी बेहतर रही। इस रियासत में बुध की सुबह तक गिनती जारी थी और दोनों में बराबर का मुकाबला था। इसी रियासत में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज और हलाकतें हुई हैं। दोनों उम्मीदवारों ने रियासत ओहायो में कोरोना वायरस की वजह से अपनी अपनी रैलियां मनसूख कर दी हैं। ताहम बाइडन ने मंगल की रात फिलेडेल्फिया में एक रैली से खिताब किया, जहां उन्होंने उन साबिक उम्मीदवारों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उम्मीदवार होने से दस्तबरदार होकर बाइडन की हमायत का ऐलान किया था। उन्होंने सैंडर्स का भी शुक्रिया अदा किया जो अभी तक दौड़ में शामिल हैं। जो बाइडन का कहना था,
Together we're bringing this party together. That's what we have to do. Tonight...
हम मिलकर इस जमात को मुजतमे कर रहे हैं, यही हमें करना है। आज शब हम व्हाइट हाउस में शाइस्तगी, वकार और एहतराम को बहाल करने में मजीद एक कदम करीब आ गए हैं। एग्जिट पोल से जाहिर हुआ है कि सैंडर्स रियासत वॉशिंगटन में इस बार नौजवान वोटरों को पोलिंग बूथों तक लाने में नाकाम रहे। इतवार के रोज बाइडन और सैंडर्स के दरमियान एक और अहम मुबाहिसा होगा, जबकि 17 मार्च को रियासत एरिजोना, फ्लोरिडा, इलिनॉय और ओहायो में दोनों में किसी एक को हतमी उम्मीदवार बनाने के लिए रायदही होगी। अंजुम हेरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस में ये न्यूज शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। अब कुछ बात क्रिकेट की। PSL में आज एक बहुत ही अहम मैच खेला जा रहा है, इस पर बात करने के लिए चलते हैं लाहौर, जहां हमारे नुमाइंदे हैं ज़ियाउर रहमान। जी ज़िया, अब बताइएगा कि आज की क्या सूरत हाल है।
देखिए, आज PSL का जो पांचवा एडिशन है, इसका 25वां मैच लाहौर के खिलाफ स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान और कोटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाना था, जो कि अभी तक ताखीर का शिकार है और ताखीर की वजह जो है वो
पिशावर में सुबह होते ही शहर के तंदूरों पर।
जी, आप कुछ कह रहे थे ज़ियाउर रहमान? ज़िया से हमारा रابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ہم ان کوشش کرتے ہیں کہ ضیاء سے دوبارہ رابطہ کیا جائے اور پوچھا جائے. اور پاکستان سپر لیگ سیزن 5 میں اعزاز کا دفاع کرنے والی کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے لیے آزمائش سے دو چار ہیں. اسی طرح کی صورتحال کا سامنا دو مرتبہ کے چیمپئن رہنے والی اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم کو بھی ہے. پوائنٹس ٹیبل پر موجود تمام ٹیموں کی کامیابی اور ناکامی کا جائزہ لیں تو سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے لیے ملتان سلطان کو چھوڑ کر دیگر پانچ ٹیموں کو اگر مگر کی صورتحال کا سامنا ہے. ملتان سلطان 7 میچ کھیل کر 11 پوائنٹس کے ساتھ بدستور پہلی پوزیشن پر ہے. اس کے پاس مزید 3 میچز ہیں. سلطانز کے سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے امکانات روشن ہیں اور ایونٹ کے سیمی فائنل مرحلے میں کوالیفائی کرنے کے لیے 12 پوائنٹس درکار ہیں. تاہم پوائنٹس ٹیبل پر ٹیموں کے درمیان سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے لیے 10 پوائنٹس اور رن ریٹ اہمیت اختیار کر گئے ہیں. دو مرتبہ کے چیمپئن رہنے والی اسلام آباد یونائٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیموں کے پاس پوائنٹس ٹیبل پر 12 کا حصہ حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے. اب ضیاء الرحمان سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے, ان سے پوچھتے ہیں مزید تفصیلات. جی ضیاء, کیا بتا رہے تھے آپ؟
دیکھیے, میں یہ بتا رہا تھا کہ آج کا میچ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں جو کھیلا جانا تھا, یہ ملتان سلطان اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان کھیلا جانا تھا, جو کہ ابھی تک تاخیر کا شکار ہے کیونکہ یہاں خاصی تیز بارش ہو رہی ہے, جس کے باعث ابھی تک جو ہے ٹاس ہی نہیں ہو سکا. آج ملتان سلطان کے لیے تو اتنا اہم نہیں ہے, لیکن کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے خاصا اہم ہے, کیونکہ ملتان سلطان پی ایس ایل کے پہلے ہی جو 5-8 کا جو میچ کی جو پوزیشن ہے اس میں پہنچ چکی ہے. لیکن جو کوئٹہ گلیڈیٹر کے لیے آج کا میچ نہ صرف کھیلنا بلکہ واضح اکثریت سے جیتنا ضروری ہے. اگر وہ نہیں جیتی تو اگلے مرحلے کے لیے ان کا کوالیفائی کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا. پر اگر بدستور بارش جاری رہتی ہے اور دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ ملتے ہیں تو اس صورت میں ملتان سلطان کے پوائنٹس تو 11 ہو جائیں گے, جبکہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے پوائنٹ جو ہے وہ 7 ہوں گے. لیکن اس صورت میں بھی گلیڈیٹرز کا اگلے مرحلے میں پہنچنا خاصا مشکل ہوگا. آج پی ایس ایل کا ایک ہی میچ ہے جو کہ لاہور میں کھیلا جانا تھا, جو کہ ابھی تک تاخیر کا شکار ہے. اس کے بعد سے جو پی ایس ایل کا جو دوسرے مرحلے کے جو زیادہ تر میچز ہیں وہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے جائیں گے. اس کے بعد چونکہ وہ 5-8 کا مرحلہ شروع ہو جائے گا جو کہ حتمی مراحل ہے, جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ سیمی فائنل میں کون سی ٹیمیں پہنچیں گی, اور وہ تمام کے تمام جو میچز ہیں وہ پھر لاہور میں شروع ہو جائیں گے. کل کا میچ خاصا دلچسپ تھا, میں اس کا یہاں پہ ذکر کر دوں. کل چونکہ پشاور زلمی اور لاہور قلندر کے درمیان ایک میچ کھیلا گیا تھا, اور وہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ لاہور کا جو قذافی اسٹیڈیم تھا وہ تماشائیوں سے بھرپور طریقے سے بھر گیا تھا, جس پر جو ہے وہاں پہ ایک جو جس بورڈ کے اوپر سکور لکھا جاتا ہے, جاری کیا جاتا ہے, اس کے اوپر یہ میسج چلانا پڑا تھا کہ پہلی بار ہاؤس فل ہو چکا ہے, اور تماشائیوں کا بھی شکریہ ادا کیا گیا تھا. کل جو ہے وہ لاہور قلندر نے 5 وکٹوں سے میچ جیتا تھا, پشاور زلمی کو ہرایا تھا. لاہور قلندر کے لیے بھی یہاں پہ یہ بتا دوں کہ اگر لاہور قلندر کے بھی 3 میچز باقی ہیں, تینوں کے تینوں اگر لاہور قلندر جیتتی ہے تو وہ جو 8 مرحلے کے میچ ہیں, سپر 8 جس کو کہا جاتا ہے, تو اس کے لیے وہ کوالیفائی کرے گی.
تو کہا یہ جا رہا تھا کہ اسلام آباد یونائٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز دونوں مقابلہ کر رہے ہیں کہ کون آگے نکل جائے, تو اسلام آباد یونائٹڈ کی پوزیشن بھی کمزور ہے.
جی بالکل, اسلام آباد یونائٹڈ کی پوزیشن بھی خاصی کمزور ہے, کیونکہ ان کو بھی جو ہے وہ میچ اپنے جیتنے پڑیں گے. جہاں تک کوئٹہ گلیڈیٹرز کا اگر ہم بات کریں تو کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے کہ ان کو آج کا میچ بھی واضح اکثریت سے جیتنا ہے. اسی طرح اسلام آباد یونائٹڈ کا جو میچ ہوگا لاہور قلندر میں, لاہور قلندر کے ساتھ اور پشاور زلمی کے ساتھ, ان کو بھی وہ میچز جیتنا ہے. اسی طرح لاہور قلندر کو بھی میچز جیتنے بھی خاصی دلچسپ صورتحال بن گئی ہے, کیونکہ ابھی تک جو ملتان سلطان ہے وہ پوائنٹس ٹیبل پہ سب سے فہرست پہ پہلے نمبر پہ ہے, ان کے 11 پوائنٹس ہیں, اور ملتان سلطان نے ہی سپر 8 کے مرحلے میں جو ابھی تک وہ کوالیفائی کیا ہے, کیونکہ ان کی جو جیت کی جو سب سے زیادہ ہے, انہوں نے ابھی تک ایک ہی میچ ہارا ہے, اور ابھی انہوں نے جو ہے وہ 11 پوائنٹس ہیں, چونکہ تو وہ 6 میچ کھیلے تھے, 6 میں سے وہ 5 جیت چکے ہیں اور ایک ہارے ہیں. لہٰذا ملتان سلطان کے علاوہ ابھی تک کوئی بھی ٹیم اب فائنل مرحلے کے لیے, یعنی کہ جو سپر 8 کا مرحلہ, اس کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتی ہے.
بہت شکریہ ضیاء الرحمان آپ کا. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر سید اسفر امام اور انجینئر بل آرڈینو. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن نشر کیے جائیں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے جہاں رنگ.